बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفاہ و آرائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانے رہتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند دشمن سے مشورہ کرو، لیکن جاہل دوست کی رائے پر عمل کرنے سے گریز کرو۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، آئیے ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امیر قطر نے فلسطینی قوم کی حمایت اور غزہ کی پٹی میں جنگ کے خاتمے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں کو سراہا ہے۔ غزہ کے شہر رفع پر صہیونی فوج کے شدید ہوائی حملے آج بھی جاری رہے۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم وفاق میں حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور پنجاب اور ہریانہ سمیت ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے کسانوں نے ایک بار پھر اپنے مطالبات کے سلسلے میں دہلی کی جانب کوچ کیا ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امیر قطر نے فلسطینی قوم کی حمایت اور غزہ پٹی میں جنگ کے خاتمے اور سیاسی حل کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے منگل کے روز دوحا میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ ملاقات میں فلسطینی قوم کی حمایت کے لیے مشترکہ کوششوں کو جاری رکھنے اور اسرائیلی حملوں کے خاتمے پر تاکید کی۔ امیر قطر نے دوحا اور تہران کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ قطر اور ایران کے تعلقات کبھی بھی ایک دوسرے کے اتنے قریب نہیں رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی اس ملاقات میں بعض مسائل میں قطر کی ثالثی اور خیر خواہی کے کردار کو سراہا اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے دونوں ممالک کے تعاون پر زور دیا۔ سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ بحریہ اور ایرو اسپیس فورس کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں ایک بحری جنگی جہاز سے دور مار بیلسٹک میزائل لانچ کرنے کا تجربہ پوری طرح سے کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کے سپوتوں کے اس کامیاب تجربے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑی کامیابی کے نتیجے میں ہماری بحری طاقت کا دائرہ وہاں تک جائے گا جہاں تک ہم مناسب سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے جہاز دنیا کے کسی بھی کونے تک جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اب جبکہ ان جہازوں پر دور مار بیلسٹک میزائل نصب کر دیے گئے ہیں، تو ہماری سلامتی کو متاثر کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن طاقتوں کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ غزہ کے شہر رفح پر صہیونی فوج کے شدید ہوائی حملے آج بھی جاری رہے، جبکہ غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ پر بھی غاصب فوجیوں نے حملے کیے ہیں۔ الجزیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق جارے صہیونی فوجیوں نے آج صبح شہر رفح کے مشرقی علاقے پر 4 مرتبہ ہوائی حملے کیے۔ خبری ذرائع نے جنوب مشرقی رفح پر بھی توپ خانے کے حملے کیے جانے کی اطلاع دی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے مرکز میں واقع النصیرات کیمپ پر بھی حملہ کر کے 5 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد دیگر کو زخمی کر دیا۔ دریاس نے جنوبی غزہ کے شہر رفح کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کے جارحانہ ہوائی حملوں کے خلاف عالمی سطح پر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے غزہ میں صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی کابینہ نے قتل عام کی جو پالیسی اپنا رکھی ہے وہ ہٹلر کی پالیسی کی طرح ہے جو ہر روز ریڈ لائنیں عبور کر رہی ہے۔ ترکیہ کے صدر نے مزید کہا کہ ترقی یافتہ ممالک قتل عام کو رکوانے کے بجائے اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بھی شہر رفح کی ابتر صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس علاقے میں صہیونی فوجیوں کے حملوں کے خطرناک نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے بھی اعلان کیا ہے کہ رفح جیسے علاقے پر حملہ جہاں تقریباً 15 لاکھ فلسطینی مصر کی سرحدوں کے قریب پناہ گزی ہیں اور ان کے لیے کہیں جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، بہت خوفناک ہے۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روتا نے بھی اپنی ایک تقریر میں جنوبی غزہ کے شہر رفح میں کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفح پر صہیونی فوج کے وسیع حملوں سے دردناک انسانی المیہ رونما ہوگا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے سرحدی شہر رفح پر جارے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے بعد لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے مظاہرہ اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس مظاہرے میں فلسطینی حامیوں نے برطانوی وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے، اور اپوزیشن لیڈر نے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین برطانوی وزیر اعظم رشی سنک شرم کرو شرم کرو کے نعرے لگا رہے تھے اور اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف فوراً جنگ بند کی جائے۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم وفاق میں حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم وفاق میں حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارا اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کے پاس حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، لہذا میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے منشور کے مطابق چلے گی۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں وزارتیں نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی کیس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ اٹارنی جنرل آج دستیاب نہیں، سماعت ملتوی کی جائے، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ جبری گمشدگیوں کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے۔ جبری گمشدگیوں میں ملوث لوگوں کو دو بار سزائے موت ملنی چاہیے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی کیس میں 19 فروری پیر کو 10 بجے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 19 فروری تک ملتوی کر دی۔ پنجاب اور ہریانہ سمیت ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے کسانوں نے ایک بار پھر اپنے مطالبات کے سلسلے میں دہلی کی جانب کوچ کیا ہے، جہاں شمبھو بارڈر پر پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق چنڈی گڑھ میں مرکزی وزراء اور کسانوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو جانے کے بعد کسانوں نے 2500 ٹریکٹروں کے ذریعے دہلی کی جانب کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے سن 2020 کی تحریک کے دوران ان کے آدھے مطالبات کو تحریری طور پر قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی تک ان پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ کسانوں کے دہلی مارچ کی وجہ سے ہریانہ کے شمبھو بارڈر پر پولیس اور احتجاجی کسانوں میں جھڑپ ہوئی ہے۔ ہریانہ پولیس کی طرف سے آنسو گیس کے گولے داغے گئے، اس دوران وہاں پر افراتفری مچ گئی۔ اطلاعات کے مطابق جب کسان شمبھو بارڈر پر پہنچے اور وہاں سے رکاوٹیں ہٹا دیں تو پولیس نے جوابی کارروائی کی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے بحر احمر میں فلسطینیوں کی حمایت میں اپنی تازہ ترین کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے بارہا کہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں پر صہیونی جارحیت اور غزہ کا محاصرہ جاری ہے، مقبوضہ فلسطین اور اس کی بندرگاہ جانے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق دل سے زیادہ ہے عزیز، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے نشانی مل گئی. اس کو ٹھکرا اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول. راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی, ان کا غم پایا تو گویا مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے اے صبا, مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے اے صبا, یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی, یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں, گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں. جی سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور کچھ جملے بھی بنائے تھے اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا. تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت. جی اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے. تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا رفت بوت. جی ماضی رفت اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست.
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت.
جی سامعین آپ جان گئے اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولا بتائے دیتے ہیں. جی آپ نوٹ کریں. فعل مستقبل بنانے کا فارمولا یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا. تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد. خواہد فرستاد
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی جو بھی شخص ہے. مذکر یا مونث کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے. اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. مزید ایک مثال یہ بنے گی
خواہد خورد. خواہد خورد
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی.
خواہد نوشت. خواہد نوشت
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی.
خواہد رفت. خواہد رفت
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی. ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے. مثلاً
خواہد رفت.
جی وہ جائے گا یا جائے گی. آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. سامعین جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں.
احمد خواہد رفت. احمد خواہد رفت
احمد چلا جائے گا.
امجد خواہد نوشت. امجد خواہد نوشت
امجد لکھے گا.
او خواهد فرستاد. او خواهد فرستاد
سامعین یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے. لفظ او یہ مذکر اور مونث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. او خواهد فرستاد وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مونث دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اگلا جملہ سنیے.
علی خواهد آمد. علی خواهد آمد
علی آئے گا. سامن احمد خواهد رفت یعنی احمد جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی. تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. یعنی اگر احمد اور خواہد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا.
احمد اسلام آباد خواہد رفت. احمد به اسلام آباد خواہد رفت
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا. یعنی احمد اور خواہد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا. مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواہد رفت. احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت.
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت،
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت.
جی، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے، یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواهد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے. سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
رنگینم کند نزد تهی دستان شرق فکر رنگینم کند نزد تهی دستان شرق پارای لاله کی دارم از بدخشان شما چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما چون چراغ لاله سوزم
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت سے بچو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا، جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو۔ لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کے تمام شعبہ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے۔ عقل، فطرت، دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے، یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے۔ اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے، اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے، لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے. ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی. ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے. معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے، اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے. زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے. جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کی بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے. معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے. خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے. اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے، اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے. خیانتکار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے، اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے. اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالم معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے. ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے، اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے. ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے. معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے. اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے. اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں، اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں. اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں. صبح امید، خلقت کی رہنائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں. میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے. اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا، اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں، اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کے بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے۔ وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت، اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. سامعین, اس پروگرام کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا پیش کی جائے گی, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا. تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا, اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا. تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے, کبھی ختم نہ ہو کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضا و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے۔ Thank you.